Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Aaj thodi der ho gayi, ab main inshaallah aainda itwar ko nahi jaunga kahin bhi, theek hai na, taaki ye bayan mein taakhir na ho. To ummeed nahi thi ki itni der ho jayegi. سورہ قلم کی دوسرا رکوع چل رہا تھا. آج نماز بھی جلدی ہے تو تھوڑی دیر ہم چاہیں گے تو نماز کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں مسائل وسائل کے لیے. اچھا, نماز کے بعد جو چلتا ہے نا سیٹ اپ, وہ غریبی ہوتا ہے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ بعض دفعہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اتنی دیر کون بیٹھے, تو اس میں جتنی دیر بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں. کوئی پولیس تھوڑی ہم نے بلوائی ہوئی ہے کہ آپ کو بٹھا کے رکھے, تو جب تک آپ بیٹھنا ہو بیٹھ جائیں, جب تھک جائیں تو اٹھ کے چلے جائیں. تو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ویسے بھی اب تھوڑا مختصر کر دیا وہ. سورہ قلم کی آیات چل رہی تھی محرم سے پہلے, یعنی 10 محرم سے پہلے جو ہمارا درس چل رہا تھا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیفا تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو برے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, اچھے ان کو بری زندگی ملتی ہے, بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے. جو جرم کرنے والا ہے وہ گھومتا رہتا ہے مزے سے, اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. تو جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا آخرت نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا اسلام کا انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ آخرت کا عقیدہ تو اسلام نے ہی بیان کیا ہے. یہود و نصارہ بھی بتاتے ہیں, اتنی تفصیل سے نہیں بتاتے وہ, اور وہ بھی صرف بتانے کی حد تک ہی رہ گیا. ان کے ہاں اس پر عمل تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. باقیوں کے ہاں اگر آخرت کا فلسفہ ہے تو وہ اتنا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا. روح بھٹکتی ہے, کچھ کہتے ہیں اچھی روح ہوگی تو وہ یوں جلیبیاں کھائے گی, جو نہیں ہوگی تو روح بھٹکتی رہے گی. روح وہ کہیں نہیں بھٹکتی. جمعرات کو روحیں آتی ہیں کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں؟ کیا باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ ہمیں ملے گی, اس میں ہم جائیں گے جنت میں, ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے پھر؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی, بیٹے دیے, اور مال دولت دی, قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو, آپ زبردست ٹھاٹ بھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے, اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے ہٹو بچوں, تو آخرت میں بھی کیا ہوگا ہٹو بچوں, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا, نام نہاد لبرلز, ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے, یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے, مسلمانوں سے خوش نہیں ہے, کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے, ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو, ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو, ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو, کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے, میں آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے, وہ بےچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے, بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی. بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا, ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتا ہے, میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں, حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال, 40-45 پوری زندگی یہی گزری نا, پیدا ہو کے اب تک. کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ کیسے آتا ہوں؟ گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں, صحیح بتا رہا ہوں, حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا, اب کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر, ہمیں یاد بھی نہیں رہتا. اب کراچی ہے بھی اتنا بڑا, کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک, جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا, آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتہ ہے, وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ, ٹھیک ہے نا, دائیں مڑو, یہاں سے نکلو, یوں نکلو, اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ سے ملنے آنا ہے, تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود, آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا وہ. سمجھ رہے ہو؟ گوگل بھی بہت سمجھدار ہے, اس کو پتا ہے کہ. تو لیکن پہنچا دے گا, ملوائے گا نہیں وہ, یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا, ملوا بھی دے گا, ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ملیں گے نہیں ہم, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح, ان کو پتا ہے کہ کہاں تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں, ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے, ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ جو تم چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا؟ ہے بھائی, جیسے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم, اے نبی ان سے پوچھیں کس کس کا یہ دعویٰ ہے, آئے سامنے, ہم اس کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو قرآن نے اجمالی بات کی ہے, دوسرے مقام پہ قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. ام یحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون, فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی. ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش وندش کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. وہ میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے, میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات, یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چلتا. ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے, جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا, تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم نو ہاں ایک دم زور سے ہنسا ہوگا. میں نے کہا چلو بےچارا اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو محنت اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑت میں تو نہیں اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی, یا یہ سارے کام ہوں گے کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے, حالانکہ ماہر بہت ہیں. نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لوگ پھر پوچھتے حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی کھچاڑا, بالکل جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے, بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت, پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں, پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بےچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا, تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا, کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. صرف بٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے زبردست ہر ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتے ہی ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے, یقیناً یہ بہت. پھر نفس کو نہیں پکڑ پکڑ کے یوں گھنٹا, حالانکہ کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں یوں کی نا, अबे नब्स को छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पेट में ये गैस का दर्द हो रहा है, गैस ऊपर की तरफ उठ रही है, कोई चूरन चटनी दे दो वक्ती तौर पर। मैं कोई मुस्तकिल थोड़ी आपका पेशेंट हूँ, मैं तो वक्ती तौर पर चलो यार सेवन अप से बेहतर है कोई चूरन खा ले आदमी। नहीं जी वो यूं करके ना मुझे कहते हैं आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, हमने कहा यूरिक एसिड का इससे क्या ताल्लुक है भाई, यूरिक एसिड से घुटनों में दर्द तो समझ में आता है, पेट का यूरिक एसिड से क्या हो सकता है, कोई बहुत देर पर असर हो। लेकिन तो वो फिर मैंने कहा, और मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट भी कराया हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने कहा तो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा तो रोजाना ऊपर नीचे होता है। अब जाहिर है एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। खैर अब ये बयान इधर को ना निकल जाए, तो उन्होंने कोई दवाएं शवाएं ला के दी, 500 रुपए फ्री पकड़ के मुझसे ले लिए। वो दवाएं भी मुझे मैंने देखा तो एलोपैथिक दवाएं थी, वो फ्लेजिल को कूट के पता नहीं कोई सिरप बनाया हुआ था ठीक है, फ्लेजिल है ना पेट की, एक से एक फंटर पड़ा हुआ है। लेकिन आप स्टाइल देखो, लोग तो बेवकूफ बनते हैं ऐसे लोगों से। तो खैर मैंने उनसे कहा, वो कह रहे बंदिश, मैंने कहा भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो ना आपके अंदर कोई फॉल्ट है, किसी प्रोफेशनल आदमी से पूछो बिजनेस कैसे की? इतना नहीं कि टोपियां कराना शुरू कर दो लोगों को, तो या मेहनत नहीं कर रहे होगे, जो मेहनत करने का टाइम है वो वजीफों में लगा रहे होगे, सही है ना? तो ऐसे नहीं होता। बात तजर्बे की आई है तो एक और बता दूं, एक साहब का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था ना, वो तो बहुत ही गमजदा, मुझे कहने यार जहां जाता हूं रिश्ता ही नहीं होता। मैंने कहा इसी मुंह के साथ जाते हो जो डिजाइन आपका मेरे सामने है, रोने दो। कह रहे हाँ मैं जाके कहता हूं यार लड़की वालों के से कहता हूं भाई मेरे कोई शादी नहीं कर रहा तो मैं चाहता हूं आपकी बच्ची से मेरी शादी हो जाए। तो मैंने कहा वो अगला सोचेगा कि जब कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहा तो इसका मतलब कुछ फॉल्ट है ना, तो मैं क्यों कराऊं। मैंने कहा आप जाके बोला करो मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। रिश्तों से मुराद मां का रिश्ता भी है, बाप का रिश्ता, झूठ भी नहीं होगा ना, बहन का रिश्ता भी है, भाई का रिश्ता भी है। और मैंने कहा डुबो के मत खाना, जब वो चाय आपके सामने पेश करें तो बिस्कुट उसमें डुबो के मत खाना, ठीक है ना? तो वो फिर थोड़ा सा इसमें इंकार का खतरा होता। खैर कहां से कहां बात चली गई, तो बंदिश चुड़ैल जिन भूत, एक फोन आया वो ये, दूसरा फोन आया, मैं वो ड्राइव कर रहा था तो ब्लूटूथ के जरिए सुन सकता है ना आदमी। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं, बहुत दिन हो गए। फोन से फायदा ये होता है कि यार लोगों का पता चल रहा होता है किधर को जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसलिए भी सुन लेता हूं। फिर दूसरे साहब बंदे वो भी, हजरत कोई भी काम कर रहा हूं हो ही नहीं रहा, कोई भी काम कर रहा हूं हो ही नहीं रहा। तो मैंने दिल में सोचा इनको बोलूं कि हो रहा होता तो मुझे थोड़ी फोन करते, इस बहाने आपसे हमारी क्या हो गई, गपशप हो गई, ये वाला काम आपका हो गया, क्योंकि लोग मुझे फोन कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, आपने किया हो गया ना। तो ये बात ही गलत है कि कोई भी काम कर रहा हूं वो होता ही नहीं है, ये वाला काम जो इतना मुश्किल वो आपका क्या हुआ है, हो गया है। फिर तो आपने खामखा में मुसल्लत किया हुआ कोई भी काम कर रहा हूं नहीं हो रहा। तीसरा फोन उठाया वो कोई पता नहीं तलाक वलाक का मसला था। चौथा उठाया वो भी यही, काम ही नहीं हो रहा, बंदिश अपना, यानी एक दिमाग खराब वाली बात नहीं है ये, पागल बना दिया, बंदिश बंदिश जिन चुड़ैल भूत बंदिश जादू। ओ भाई कुछ गोरे के भी तो काम रुकते हैं ना, गोरा क्या करता है, बैठ के सोचता है कि यार ये काम क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजह क्या है। उनके माहिरीन बैठते हैं मशवरा लेते हैं, फिर उस गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं, उस फॉल्ट को दूर करते हैं। गोरा अगर रूहानी टोपी ड्रामों के चक्कर में पड़ता तो मेरे भाई चांद पे कदम ना रखता, वो हर शिकस्त के बाद, आपको बताया एक रिवायत में आता है सहाबाए कराम की ना रूमियों से लड़ाइयां हो रही थी, रूमी यही अंग्रेज, इनको पहले रूमी रूम से ना है ना ये, तो ये तो बहुत पहले से ईसाई थे। तो सहाबाए कराम की बड़ी लड़ाइयां हो रही थी, जहां भी जाते थे फतह होती थी, लेकिन जब गोरों से लड़ाइयां हुई है ना तो कभी शिकस्त और कभी फतह, फिर पलड़ा बराबर चलना शुरू हुआ है। तो एक सहाबी ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, उन्होंने फरमाया कि तकूमुस्साअतु वर्रूमु अक्सरुन्नास, कयामत कायम होगी उस वक्त भी रूमियों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, इनको शिकस्त के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब यह हदीस सुनाई उन्होंने کسی تابعی کو تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی آگے, غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مائنورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا, آج کس کون سا ملک ہے عراق, عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے, عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہے, سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کرنا ممکن نہیں ہے, یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں, یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ بولو نا بھائی نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہیں یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور مسلمان, اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ, مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, سو کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا, استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں, او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کرونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کرونا سے موت ہوئی ہے نا وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے, مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہیں, تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی, تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں چھ قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے, ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ ڈبلیو ایچ او میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے ڈبلیو ایچ او تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے, ابے ڈبلیو ایچ او نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر ڈبلیو ایچ او ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی, یعنی پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سندیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہو گئے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں,
جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کے کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو ڈبلیو ایچ او کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کمبخت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش, وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں, کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لینا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو, یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے, اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ ہو اور پوری کابینہ اڑ جائے, اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہے, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے, جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشہ چلانے سے کھلاتا ہے, ریڑی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں, صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے, توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو, دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل. پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکے, تو بیوقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں, کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے, تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ, او بھائی لوگ کوئلے گرم کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو, اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں ایک ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کی ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں ایک ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل کھل... میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آیا ہوں وہاں پہ, آپ کو پتا نہ چلو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ ایک ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو, اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار ایک ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہا ہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ, اور تمہارے جو حسد کرنے والے وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کیا, نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے اتنی مرغیاں چاہیے اتنے پیسے چاہیے اتنے نظریں چاہیے ہتھیار نظرانے چاہیے, پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے, آخرت کی اس نے محنت نہیں کی اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے, دنیا کی محنت کی کامیاب کر دیا تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو تلافی, اسباب کو دیکھنا پڑے گا, پھر نظر کس پہ رکھنی ہے اللہ پہ کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. میں مجھے افسوس ہوتا ہے ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا, دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو ایک حد تک برداشت کرو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے کمبخت نشہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا طلاق لے لو, کہہ رہے نہیں نہیں دل تو کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ, اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا, جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو. بھائی اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے, اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا, کہیں گارنٹی لی اللہ نے تو تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا, بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببتا, ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو, اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی, اور نبی کے چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی, بھائی آپ کس کھیت کی مولی ہو, نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, یہ سینس کی چیزیں ہیں نا, یہ مسلمان ہونا سینس لیس ہونا ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ, جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا, بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں, بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے یہ کریں گے, دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں, جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا, پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے, ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے, بھائی ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا بہت ہو گیا, نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے, سمجھ رہے ہیں ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا, میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہے ہیں. 20 سال گزار دیے, 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج دن آج راستے پر آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا, اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے.
میں نے مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ, میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا, اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا, تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ دو آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں, تو مرا جا رہا تو پیسے خرچ کرنا, خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں دو محبت کے بول. میں نے کہا آپ جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا, تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے, کس کا قصور ہے, آپ کا قصور ہے یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے, تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا, ٹھیک ہے, طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے اور عزتوں سے کھیلیں گے, ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے, تو وجہ کیا ہے اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غلطی ہوئی ہے, اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی, میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے, کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے, میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار, میں نے کہا تو علماء سے پوچھو گے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ دو نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ, اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا, اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک, بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا, بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں, تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں دماد کو چترول لگانا شروع کر دو, ہم بھی کسی کے دماد ہیں, ٹھیک ہے نا, تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں, میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے الٹے, اللہ معاف فرمائے, ایک صاحب نے مشورہ میری بچی گئی ہے, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو الگ, سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی, بعض ساسوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض ساسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ ساسیں بہت ہی اچھی ساسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے, خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل, تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی زندگی, تباہ ہو جائیں گے, اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں, ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا, تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں, 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے, مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے, تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے, تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے تین ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی, میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے, تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتے ہیں نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں وہ جو روٹیاں پکانے والا, خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے, تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے, وہی غلطی بار 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 کر کر کے کر کر کے کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا, اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے, غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ, اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا, پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں، اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں، وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی، ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں، قوم کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا دو پھر، پھر روتے کیوں ہو؟ کراچی کا حال دیکھ لو، جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے، تباہ کیا جنہوں نے الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے، کہ کراچی پہ ہمارے دور میں تین آدمیوں نے محنت کی ہے، جنرل مشرف نے، ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے، اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ، حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بھولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ، ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے، لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا، جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے، چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی. کام چلا گیا، یہ اذان بھی ہونے والی ہے، میں ذرا دو منٹ میں وہ بات سمیٹ کے پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر آج گریوی لگا دیں گے، کیا خیال ہے؟ بیان لیٹ شروع ہوا ہے نا، تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کی ہم گریوی لگائیں گے آج، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بیٹھیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا بیان کرتا ہوا اگر دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہو نا. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد بھری بھی ادھر اچھا لگتا ہے نا، آدمی بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو. دو چار آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی بول لیں گے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن اگر آپ لوگ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں گے تمیز سے تو پھر ذرا اسی ٹون میں بات ہوگی جو اب جس ٹون میں اب بات ہو رہی ہے. تو بات میں جلدی سے مکمل کر دوں تو یہ دو منٹ میں، کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی. تو میں یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سمجھ رہے ہو؟ سورہ قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر وہ بیان رہی جاتا ہے اصل موضوع پر. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا، فرعون کو ڈھیل ملی، بہت قارون کو ڈھیل ملی، دولت بڑھتی جا رہی تھی وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا، جس کو کل لٹکانا ہے، تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا، اس کو اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، بھائی بتاؤ
वो कह रहा है यार मैं मेरी वालदा अमरीका में रहती है उनको बुलाओ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, टिकट का इंतजाम किया जा रहा है भाई बुलाओ। अब ये खुश हो जाए कि यार देखो इतना प्रोटोकॉल तो गवर्नमेंट किसी को भी नहीं देती, मैंने मामू से मिलने हैं तो मामू को बुलाया जा रहा है, मैंने कहा बिरयानी खानी है तो बिरयानी का इंतजाम हो रहा है, मैंने कहा अंडे वाला नहीं चलेगा जिंगर बर्गर चलेगा आज जिंगर बर्गर का इंतजाम किया जा रहा है, क्या इसका मतलब गवर्नमेंट मुझ पर मेहरबान हो गई और कल मैंने लटकना नहीं है। और वो जो मुजरिम जो फांसी का नहीं है वो तो 5 साल कैद बा मुशक्कत का है, उसे तो दाल चावल खिलाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो लटकेगा और मैं छूट जाऊंगा, वो ये समझ रहा है। तो उसे कहा जाएगा भाई वो चूंकि उसने चूंकि लटकना नहीं है ना इसलिए दाल चावल खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि वो 5 साल बाद छूट के अपने घर जाके अंडे वाला बर्गर भी खाएगा और जिंगर बर्गर भी खाएगा, और तेरी किस्मत में अब ये चीजें कभी भी नहीं है, लिहाजा तू बोल अंडे वाला मंगवाना है या जिंगर मंगवाना है, तुझे खिलाया इसलिए जा रहा है कि अब तूने लटकना है। तो याद रखो बाज दफा अल्लाह दुनिया में तरक्की दे देते हैं, बाज दफा अल्लाह दुनिया में नवाजते हैं, खूब इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, सेहत मिलती है, तो ये अल्लाह की नेमत नहीं होती, ये ढील होती है, जिसको कुरान में क्या कहा गया है इस्तिदराज, मुश्किल लफ्ज है कुरान की इस्तिला है इस्तिदराज, दर्ज से निकला है दर्जा, दर्जा बदर्जा किसी चीज को तबाही की तरफ लेके जाना, ढील देना उसको। तो जैसे पतंग, एक आदमी ने किच्चा मारा तो आपकी पतंग को ना, आपने पतंग ढीली कर दी ये दिखाने के लिए कि मेरी पतंग कट गई है। बाद में हम जब बचपन में खेलते थे ना तो वो ऐसे छोड़ देते थे ना, वो ऐसे 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 जा रही है, वो खुश होकर भागता था ले भाई इसकी पतंग कट गई, फिर एकदम खींच ली गई कोई कटी वटी नहीं है। तो ये ढील देते हैं ना ढील, बिल्कुल यही अंदाज होता है। हमने कोई ज्यादा पतंगे नहीं उड़ाई, 2-4 दफा ही उड़ाई होंगे, आप समझो पता नहीं कितने बड़े पतंग, क्रिकेट खेला है हमने, टिकटॉक क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेला है। ये जो कहते हैं ना क्रिकेट खेली है, ये लफ्ज गलत है। पंजाब में बहुत से मोनस अल्फाज को, मुजक्कर अल्फाज को मोनस बना दिया है, तो उर्दू में क्रिकेट और जितने भी गेम हैं ये सब मुजक्कर हैं, हॉकी खेला, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, तो चूंकि पंजाब की आबादी ज्यादा है तो उन्होंने क्रिकेट खेली हॉकी खेली को बना के अब सबकी जबान पे क्या आ गया, खेला को खेली बना दिया। हम बचपन में जब पंजाब जाते थे तो हमारे रिश्तेदार कहते क्रिकेट खेली, हम हंसते थे खेली क्या होता है, क्रिकेट तो खेला जाता है, लेकिन अब सभी क्रिकेट खेली बोल रहे हैं तो जबान चेंज हो गई है। समझते हो कि नहीं समझते, जैसे दही खाया होता है लेकिन अब दही खाई हो गई है, ठीक है ना, दही खाई, मैल जमा हुआ होता है लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं मैल जमी हुई है, जमी हुई नहीं होती, मैल जमा हुआ होता है। समझते नहीं हो तो जमे रहने दो, ठीक है, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। तो उर्दू का भी बड़ा हिसाब किताब करवटें लिए उर्दू ने, मैल जमा हुआ, क्रिकेट खेला, दही खाया, ठीक है ना, प्याज खाया, प्याज खाई नहीं होता भाई, प्याज खाया, लेकिन पंजाब में लोग बोलते हैं प्याज पड़ी हुई है, प्याज, बनियान पहना, बनियान को भी उन्होंने मोनस बना दी, बनियान पहनी हुई है। तो हम शुरू में तो हंसते थे लेकिन अब सभी ये कर रहे हैं, तो वो जबान ही चेंज हो गई। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ने एक दिन मुझे बुला, वो पंजाब के थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ना, लुधियाना के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैल जमा हुआ होता है, जमी हुई होता है, मुजक्कर है मोनस है, मैंने कहा हजरत मुजक्कर लफ्ज है, मैल जमा हुआ। तो एक और उर्दू वाले थे उर्दू दान, उनको भी हजरत ने बुलाया, फरमाया मैल जमा हुआ या जमी हुई, उन्होंने कहा जमा हुआ, वो भी कहीं दिल्ली विल्ली के थे वो, ठीक है ना। तो हजरत ने कहा डिक्शनरी उठा के देखो, जब हमने लुगत उर्दू लुगत देखी तो उसमें लिखा हुआ था मैल मोनस है जमी हुई। तो हम शर्मिंदा हुए, हमने कहा भाई ये तो मसला खराब हो गया, हजरत कहेंगे डिक्शनरी में कुछ और लेगा तुम। तो हमने हजरत को डिक्शनरी दिखाई, हजरत ने फरमाया गलत लिखा है ये डिक्शनरी में, फरमाया चूंकि उर्दू लुगत पे ज्यादा काम पंजाब में हुआ है तो पंजाब वालों का बाज दफा अपना तड़का भी उर्दू में लगाया उन्होंने, हत्ता कि किताबों में भी लगा दिया। तो उन्होंने फरमाया कि हकीकत वही है जो आप कह रहे हैं, मैल जमा हुआ होता है, जमी हुई नहीं होता। तो ये उर्दू लुगत चूंकि लिखी पंजाब में गई है यानी जो डिक्शनरी, तो इसलिए उन्होंने जमी हुई अपने हिसाब से लिख दिया। और उर्दू में काम ज्यादा, जितने बड़े बड़े शायर पंजाब में गुजरे हैं ना उर्दू के, पंजाबी स्पीकिंग गुजरे, इतने आपको उर्दू में नहीं मिलेंगे। अल्लामा इकबाल पंजाबी स्पीकिंग थे लेकिन उर्दू के बहुत बड़े शायर। तो उर्दू पे काम ज्यादा पंजाब वालों ने किया, उर्दू वालों ने کام نہیں کیا اردو پہ، افسوس کی بات. چلو خیر، اب یہ کیا لے کے بیٹھ گئے دکھڑے. ابھی بات کیا چل رہی تھی؟ ایک تو مسئلہ ہے کوئی، بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے، تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے، اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے، کاروبار چھن گئے، ہجرت کر کے آئے گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت، ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس. وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں، حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی سیکولر ہے، کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو، وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہیں جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں، کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا. وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کرونا میں مجھے بعض تاجر ملے، وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے، ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتا ہے، گورے آ رہے ہیں، گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ. کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع، انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی، بہت اٹک پٹک ہوگی، ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا، بندش، جادو، ٹونا، اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں، رشتے بھی ملیں گے، لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھے بیٹھے، کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا، جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا، ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں، اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے، تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا، وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے، میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا، انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا، اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات، جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں، جو پاکستانی ہیں وہاں رہتے ہیں، تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی، میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو، انٹرنیٹ پہ پڑھا پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی، اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا یہ اللہ کی نعمت बोलो ना भाई,
नहीं है।
आप पढ़े हुए, घर में कुछ करते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है, खाने को तरस गए, फाके पढ़ना शुरू हो गए, ना मुलाजमत कर रहे हो, ना कोई दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, सुस्ती काहली की वजह से हर वक्त मुंह में गुटका रहता है आपके, फिर आप गरीब हो गए और घर में अब चूल्हा नहीं जल रहा आपके, तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। सहाबा में भी ऐसे लोग थे तो भूख से बेहोश हो जाया करते थे, तो मेरे तो मुंह में फिर भी गुटका है, ठीक है ना। तो ये जो गुर्बत की मिसालें आप पेश करेंगे भाई, ये आप गलत मिसालें दे रहे हैं, ये हमाकत और सुस्ती और काहली की वजह से है, समझ रहे हो, ये सुस्ती और काहली की वजह से है। तो हम जो तरक्की में इस वक्त मुसलमान पीछे है ना, उसकी वजह तो ये नहीं कि कोई इस्लाम में हमने बहुत अमल किया तो अल्लाह ने कहा तुम्हें दुनिया नहीं दूंगा आखिरत दूंगा, उसकी वजह तो हमारी अपनी नालायकी है। लेकिन उसूल ये है कि बाज दफा इंसान मेहनत करता है फिर भी नहीं मिलता, बाज दफा ऐसे भी होता है, गोरों में भी हर एक को थोड़ी मिलता है, लेकिन अगर मिल भी जाए तो महज मिलना इसकी अलामत नहीं है कि अल्लाह आपसे खुश है। कि नाफरमानों को भी अल्लाह बहुत ज्यादा नवाज देता है और फरमा बरदारों को अल्लाह ताला बाज दफा ऐसा होता है कि वो तंग जिंदगी अता करता है, तंग जिंदगी की मुराद यानी गुर्बत वाली जिंदगी। तो सहाबा इकराम को ये इश्काल होता था तो कि भाई रूम और फारिस तो इतने तरक्की कर रहे हैं, उनके बादशाहों के ताज हीरे जवाहरात के हुआ करते थे, तख्त बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, सहाबा जाते थे ना तो देखते थे भाई ये तरक्की तो इनके पास है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ में, वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िज़्ज़ा वमआरिज अलैहा यज़हरून वली बुयूतिहिम अबवाबन वसुरुरा अलैहा यत्तकीउन वज़ुख़रुफ़ा। फरमाया कि काफिर का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, जो हमें नहीं मानते ना, देखो गोरा कितना ही अच्छा है कौम के लिए है ना, अल्लाह के लिए बोलो ना, अल्लाह के लिए अच्छा नहीं है। उसने अच्छाई की डेफिनेशन चेंज कर दी, अच्छाई की डेफिनेशन ये जिसको मैं अच्छा कहूंगा वो अच्छा, जिसको अल्लाह अच्छा कहेगा वो अल्लाह नहीं होता। उन्होंने कहा ओल्ड हाउस में मां बाप को जमा करा देना अच्छा अमल है, कहते हैं ना तभी तो करते हैं, मैं अपने बाप को नहीं पालूंगा, मैं अपनी मां को नहीं पालूंगा, तो करा दिया उन्होंने जमा। कोई अगर वहां ओल्ड होम में अपने अब्बा को जमा करा दे तो गोरे उसको कहते हैं बुरा आदमी, गंदा आदमी, छी छी छी, शर्म नहीं आती है। हमारे यहां कोई अपने अब्बा को ईदी सेंटर में जमा करा के आ जाए कि अब्बा चूंकि 60 साल के हो गए थे, मैंने डेट ऑफ बर्थ से अंदाजा लगाया 60 साल के हो गए हैं, तो फौरन ईदी सेंटर में इनको, वैसे तो हमारे यहां के ईदी सेंटर इस काबिल है भी नहीं कि जमा कराया जाए, उनका ओल्ड होम में और हमारे में बड़ा फर्क है, लेकिन चलो बहुत अच्छा ओल्ड होम था, जमा करा दिया, लोग ताने नहीं देंगे, अबे तू शर्म नहीं आती यार, तू क्या कर रहा है यार, अपने बाप को, बाप के साथ कोई ऐसे करता है, मां के साथ कोई ऐसे करता है। तो हमारे यहां अच्छाई का मायार कुछ और है, उनके यहां अच्छाई का मायार बोलो भाई कुछ और, उनके यहां शराब पीने वाला बुरा नहीं है, उनके यहां जिना करने वाला बुरा नहीं है, तो अल्लाह इस वजह से उनको लिफ्ट नहीं कराएगा कयामत के दिन, ठीक है ना। अल्लाह कहेगा तुमने तो जो चीजें मुझे बुरी लगती थी उनको बुराई की फहरिस्त से निकाल के अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया तुमने, तो तुम तो बहुत बड़े मुजरिम हो। अल्लाह ने फरमाया वला तकरबुज जिना, जिना के करीब भी मत फटको, इन्नहू कान फाहिशा, बहुत बड़ी बेहयाई है, वसा सबीला, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का बहुत ही गंदा रास्ता है। सा का मतलब गंदा नहीं होता, सा का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ताज्जुब हो रहा है, इतना गंदा गोया अल्लाह कह रहे हैं मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि तू कर कैसे लेता है ये काम, इतना बुरा अमल इस कल्चर में, उनके कल्चर में बुरा समझा जाता है, नहीं बुरा समझा जाता, इसलिए वो इतने बुरे होके भी अच्छे हैं, और हम जिना से बचते हैं, हम शराब से बचते हैं, हम अपने अब्बा को घर में टीबी भी हो जाए ना तो दूर नहीं भागते उससे, कोरोना भी हो जाए तो घर छोड़ के नहीं भागते, हम कह रहे यार एसओपीज पर अमल करूंगा घर से बाहर, ये नहीं कि अब्बा को कोरोना हो तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। मुफ्ती साहब ने भी कहा था घर से बाहर एसओपीज है, घर में अब्बा को कोरोना हो जाए तो भागने की जरूरत नहीं है, तवक्कुल करो वहां पे। तो हम जनाब अब्बा को घर में रख रहे हैं, बीवी को सारी जिंदगी कमा कमा के खिला रहे हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते, और उधर वो अंडे वाला बर्गर भी खाएंगे तो बेगम से कहेंगे अंडे वाला तुम अपने पैसों से बर्गर और मैं अपने पैसों से, हम जिंगर भी अपने पैसों से खिला रहे हैं बेगम को और वो भी खा रही है। اور ایسی ڈھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لائے نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے چور چکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتا ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں بولو بھائی پتا ہے, اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی یہ تو بیوی نے خود بتا دی ہے, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ, ایک آدمی پورے پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے. بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے؟ ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہوا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا, تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا, کیا خیال ہے؟ تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا جو ان ملکوں میں رہے, وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات دس دس بیس بیس عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتا نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی میاں کو پتا بولو بھائی نہیں ہوگا. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے, اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں, یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو اس ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا, وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی, جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے. ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر میرے بھی ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری جانا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں, نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ. وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشاں ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک
بہری ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی کی.
تو میں نے کہا یہاں کیا, کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے, کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر, یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کے کیا ہو گیا ہے, شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی, کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ کسی کو, وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لیں نا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں, ہو گئے یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو, اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شوگر ہے, نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی, انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خودوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ, تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3,000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے, ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھننے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے نہیں, اور یہاں پیسے کما کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے, کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھننے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں. اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس ان جائیں گے, تو بڑے گھننے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے وہ, لیکن خوش ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا, نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی جاننے والا نہ مل جائے, 10 مسائل ہوتے ہیں نا اس کے, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی, اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے, 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ہمیں بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے, کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں بیسیوں ٹینشن ہیں, وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے, سنا ہے نا یہ جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی, ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو بالکل, انہوں نے کہا یہ مچھلی ہے, یہ والی نکال کے دیتے ہیں, وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچے جائیں گی شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھی, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ, تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں بالکل لائیو اور لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو اور لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے وہ ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں وہ نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی؟ ختم. تو یہ ہربا بھی کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے؟ جاپان ہے, وہ ایسے تھوڑی ہماری ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض وقت کسٹمر بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں ہی چلتی ہے یہاں پر نہیں, اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے؟ تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہی, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بی بی کی شکل میں بولو بھائی رکھیں. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور تین شارکوں یا چار شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کے تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ چار شارک رکھے اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا, میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے, میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح, مجھے لوگ منع کرتے ہیں کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے یہ پراٹھے, صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہیں, روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے, ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ. تو کہاں سے یہ بات, میں کیا کر رہا تھا اصل میں, بتانا کیا چاہ رہا تھا میں, یہ بات, ابے ٹینشن کیوں, یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ بات پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, میں یہاں کہاں سے آ گیا. ایک تو جی نہیں, انگریزوں کی بات یہاں کہاں سے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار, اس کو گچی پکڑ کے رکھا کرو, موضوع چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعد میں کبھی میں خود سنتا ہوں تو بڑا پریشانی ہوتی ہے, بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو لے گئے, رومیو کی بات نہیں ہو رہی تھی. خیر جی ہاں, تو اللہ کی نعمتوں پر بات چل رہی تھی, اب خیر پتہ نہیں کہا چلیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, انعامات ہیں, بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو, ٹھیک ہے نا, تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ان ترقی دیکھ کر, یہ اتنے ترقی کر گئے, بھائی آخرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا, نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی, مجھ سے کیا لینے آئے ہو. جیسے آپ کسی کمپنی میں, کسی باس کی کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمے لگایا وہ آپ کر نہیں رہے, आपको उसने कपड़े सीने को लगा लिया, भाई तुमने सुबह से लेके शाम तक इतनी चड्डियां सीनी है, एक मिसाल दे रहा हूं ना, इतनी चड्डे बनियान तुमने क्या करने तैयार करने, इसकी तुम्हें इतनी दिहाड़ी मिलेगी। आपने वहां क्या किया कि सबकी खैर खैरियत मालूम कर रहे हैं कंपनी में बैठ के ना, फैक्ट्री में फुफी को भी फोन किया, मोमानी को भी फोन किया, आप खैरियत से हैं, सब कह रहे हैं आज तो बड़ा अच्छा हो गया भैया माशाल्लाह जबरदस्त। तो ऐन मुमकिन है कि शाम को आपकी फुफी भी आपकी दावत करें, आपकी मोमानी भी, कंपनी वाला आपको दिहाड़ी नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। कहेगा भाई जो मैंने जो काम लगाया था उसको तो लिफ्ट ही नहीं कराई, आपस के अपने पूरे खानदान को लेके बैठ गया यहां पे। तो काफिर के अंदर फॉल्ट क्या है कि अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। अल्लाह ने अपने आप को अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी फरमाबरदारी के लिए कि ये गलत है इसको छोड़ दो, ये सही है इसको करो, और कानून भी हमें हमारे फायदे के लिए दिए। देखो अंग्रेज अगर अल्लाह के इस कानून पर अमल करें कि बूढ़े बाप को ओल्ड होम में जमा नहीं कराना, इसकी खिदमत करनी है, इसको मैंने खिलाना है, तो इसका खुद अंग्रेज को भी तो बुढ़ापे में फायदा होगा ना, उसके बच्चे भी मोहब्बत से घर में पिलाएंगे। जापान ने कितनी तरक्की की है, बुढ़ापा जापानियों का अच्छा नहीं गुजरता, रेंट पे बंदा मंगवाना पड़ता है। रेंट ए कार तो सुनी है ना, रेंट ए बंदा सुना आपने, जापान में रेंट ए बंदा भी है। बहुत से मुल्कों में हो गया ये कि बूढ़ा तन्हा है, परेशान है कि मेरी औलाद थी नहीं, एक आध बच्चा था, मुल्क और कौम के मफाद में मैंने एक से ज्यादा पैदा नहीं होने दिया। और ये मुल्क में तो सबसे पहले इंसान होते हैं ना, तो इंसानों का मफाद ही तो मुल्क का मफाद है। अब बूढ़े बैठे हुए कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो जो उसका बेटा है वो साइंसदान है बहुत बड़ा, वो सुजुकी कंपनी में जनाब वो नई सुजुकी बना रहा है और लोग सुजुकी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, यार टोयोटा की गाड़ी खरीदो क्योंकि जापान के साइंसदान ने बनाई है। लेकिन उस साइंसदान के अब्बा से पूछो, कहेगा गाड़ी टोयोटा की खरीदो, बीवी जापान की मत लेना, गाड़ी जापान की ले लेना, बीवी पाकिस्तानी लेना, अगर पाकिस्तानी बीवी ली तो बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत करेंगे, वो उनकी ऐसी तरबियत करेगी। नहीं आ रही बात, लोग बाहर जाते हैं ना, मुझे कहते हैं यहां शादी कर लूं, मैं कहता हूं भाई तू जापान की गाड़ी खरीद, जापान का मोबाइल खरीद, कल्चर जापान का नहीं लेना, बीवी जापान की नहीं होनी चाहिए, तो चिंग पोंग समझ में नहीं आएगा आपके। दूसरा औलाद को जो सिखाएगी ना वो तो यहां की औरत सिखाएगी मेरे भाई, नहीं आ रही समझ में, तो जो जैसे चल रहे हो चलते रहो। तो आखिरत उसको मिलेगी जो आखिरत को मानता था। नबी एक हदीस सुना के बस बयान खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा ने पूछा कि अबू तालिब इतनी इस्लाम की खिदमत करते, अबू तालिब के बारे में या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में, मुझे भी जहन में कंफ्यूज हो रहा हूं, तो इतनी खिदमत करते थे तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया, उन्होंने कभी एक दफा भी ये नहीं कहा कि रब्बी ला तुख्ज़िनी यौम युबअथून, अल्लाह मुझे आखिरत में रुसवा ना करना। यानी वो जितने काम उन्होंने किए उसमें आखिरत सामने नहीं थी। हालांकि नबी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अबू तालिब ने किया, हजरत अबू तालिब ने। हम उनके नाम के साथ हजरत लगाते हैं कि भाई नबी के क्या हैं, चचा हैं। लेकिन आपने फरमाया जन्नत में नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने आखिरत के लिए नहीं किया। अल्लाह पर ईमान नहीं, जो जैसे ईमान लाने का हक है तौहीद वाला ईमान, वो नहीं था। तो अल्लाह तो भाई जब अपने नबी के सगे चचा को नहीं बख्श रहा तो गोरे को इस बेस पे क्यों आखिरत में निजात दे देगा कि तुमने ट्रेन बनाई और तुमने उड़ने वाले जहाज बनाए और तुमने जनाब इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है बनाए थे तो दुनिया में वाह हो गई थी माशाल्लाह, भाई लोगों ने तुम्हारी गाड़ियां खरीदी, पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानी गाड़ी भी चलाई है, जमानी भी, जब पाकिस्तानी गाड़ी चलाते थे तो जगह ज्यादा घिरती है, शोशा ज्यादा है, अंदर से वो मजा चलाने में नहीं है। जब मैंने जापानी गाड़ी ली, उन्होंने कहा भाई जापान क्या है, जापान है, हकीकत है। लोग कहते हैं ना यार मेड इन जापान, बशर्ते कि जापान ही में लिखा गया हो मेड इन जापान, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन ये सब दुनिया में, दुनिया में, आखिरत में अल्लाह कहेगा तूने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई तो तुझे पैसे मिल गए ना, तुमने तरक्की कर ली, तुम्हें लोगों ने हौसला अफजाई कर ली तुम्हारी, तो मेरे लिए तुमने क्या किया, मुझे तो मानते नहीं थे कि मैं पैदा, यानी तुमने, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। उस पर इनके यहां बहस होती है कि अल्लाह है भी कि नहीं है। किसी घर में अब्बा के बारे में बहस हो रही हो कि अब्बा हैं भी है नहीं, हम अब्बा लैसे हैं, बाप तो सबसे पहले उनको घर से निकालेगा, बोले यार तुम तो बदबख्ती की इंतहा पर पहुंच गए हो। खुदा की कसम किसी औलाद के, औलाद को देख के बाप का होना इतना यकीनी नहीं है जितना मखलूक को देखकर खालिक का होना यकीनी है। इस दुनिया में बगैर बाप के औलादें पैदा हुई हैं,
بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. دو کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں. او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئیں, گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے, اور وہ کروے موو کر رہے ہیں, انگلیاں ترتیب سے جڑ گئیں اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی, آنکھیں ترتیب سے جڑ گئیں اور وہ دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر بھویں بن گئی, ان کے اوپر پلکیں بن گئی, بال اگ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں, انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے, وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں, جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹیٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے, کوانٹیٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا, اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے. کوانٹیٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے, حجم کم ہے, لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا, کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے, صبح شام ابا کو اڑھاؤں میں جمع کیا ہوا ہے اس نے, یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے, ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو, ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے, ابا آپ بھی کھا لینا آ کے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار, پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا, اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ, جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے, جس کو اصل میں پتا ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات آپ کو؟ جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا لبرل لوگ, ہر لڑکی سے وہ ہیں ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ, مولویوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیے نام محرم کی نام محرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے. اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا آدمی آپ کو کھلتا ہوا لگے گا, انٹیوں کو بھی کھلتا ہوا لگتا ہے, خواتین کو بھی, یار یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو مختصر بات کر کے لائن کاٹ دیتے ہیں, بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن اس آدمی کی بیوی کو ایسا آدمی بہت, بولو نا بھائی, اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے, کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. نہیں آ رہی نا؟ یہ تو یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے. اس میں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آ رہی سمجھ. اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہنس کے بات کرتا ہے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے, خواتین کو عزت دیتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے, بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے, وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے, کہتے ہیں آپ بائک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے. بیوی کہے گی یہ بالکل بھی اچھا نہیں. تو یاد رکھو یہ خود ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں اس کو پبلک اچھا کہہ رہی ہوتی ہے, غیر مسلموں کو پبلک اچھا کہہ رہی ہے, اللہ اچھا نہیں کہہ رہا. کمپنی اس ایئر ہوسٹس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہنس کے بات کرے, اس ایئر ہوسٹس کا شوہر اس اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا. کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یار, یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ارے تمہارے ذمہ ہے سرو کرنا, چائے پکڑاؤ, نکلو پتلی گلی سے, وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی. تو کمپنیاں تو ایسی ایئر ہوسٹس سے بہت خوش ہوں گی, کہیں گی ہمیں ایسی ایئر ہوسٹس چاہیے, اور جو حقیقت میں اچھی ہوگی اس کو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, لیکن اللہ اس کو جنت میں فوراً داخل کرے گا. تو جنت کے معیار میرے بھائی کچھ اور ہیں, گورے کے معیار کچھ اور ہیں. ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں, تو ہر چیز میں گورا غلط نہیں ہے. ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں لندن سے, فون آیا یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو, گوروں میں اتنی اچھائیاں ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزیں گوروں کی بری نہیں کہتا, کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے, ہم کالے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے؟ میں نے کہا وہ گورا ہے ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. تو میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, دو چار اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں, یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ کو آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا, حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے. پتہ ہے آپ کو پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے؟ بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو. نہ نہ, اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی, غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا عثمان غنی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عثمان فی الجنہ. عثمان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی. اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے, آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے, اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی توازو. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر پہ. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دمخم رہتا ہے نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمائیے اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نواز. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے, جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام, کرے آخرت کے لیے. تو یہ ہے, جلدی جلدی سوالات پڑھ لیتے ہیں ہم. یہ سورہ قلم کا دوسرا رکوع آج بھی رہ گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے کمپلیٹ کریں گے اس کو. باوضو اگر منہ سے گالی یا گانا گاتا رہا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کوئی لڑکی گانا یا گانے والیوں کی ویڈیو سامنے آ جائے تو وضو نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے سخت موقف پیش نہیں کیا گیا, یہی
کیا لکھا گرے لسٹ کا مسئلہ ہے ورنہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں علماء کرام عوام کے زیادہ قریب تر ہے تو وہ عوام کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیں کہ معیشت اور کمزور ہو جائے گی مگر ہم توہین رسالت کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہے, ہمیں معیشت کی اتنی پرواہ نہیں ہے. جو قوم اپنے نبی کے ناموس کا تحفظ نہ کر سکے وہ پیٹ بھر کے کرے گی کیا؟ تو پیٹ تو فرعون قارون نے ہم سے زیادہ بھرے ہیں. ہمارے ماضی کے جو کچھ کرپٹ قسم کے سیاستدان ان کی توندیں ہم سے بہت زیادہ بھری ہیں. تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. پاکستان جو بنا تھا وہ معاشی ترقی کے لیے نہیں بنا. معاشی ترقی ہماری ضرورت ہے, وہ کرنی چاہیے. بننے کی وجہ اسلام تھا, ورنہ انڈیا پاکستان اکٹھے رہتے تو معاشی ترقی دبا کے کرتے. فوج پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا, آپس کی پھڈے بازی اور میڈیا میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. ان کے سارے سرمایے ہمارے ہوتے, ہمارے سارے سرمایے ان کے, اتنی مضبوط پاور بن کے دنیا کے سامنے آتا. کیونکہ بنگلہ دیش بھی پھر ہوتا, کتنی بڑی پاور بن کے آتا نا. تو یہ تو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ہمیں اسلام پہلے, معاشی ترقی بعد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب, میرے والد صاحب پچھلے سال سے ایک مرض میں مبتلا ہیں.